بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اس عظیم شان ولی خدا اور ولی اعظم اور وارث پیغمبر کے ظہور کے لیے دعا کریں جن کے تشریف لانے کے بعد یہ پوری کائنات بہشت کے باغ کی طرح امن اور محبت کا گہوارہ بن جائے گی. ان کے ظہور کے لیے دعا کریں، یعنی ظہور امام مہدی علیہ السلام. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك دوان وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس قرآن کی نورانی آیت پر، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یعنی کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، اور ناکام اور نامراد ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا. عرض کر چکے ہم کہ کائنات کے سارے انسانوں کی فطرت ایک ہے، کیونکہ سب کا رب بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، خالق بھی ایک ہے. کہیں کا رہنے والا ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، کسی قوم قبیلے کا فرد ہو، کائنات کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامرانی چاہتا ہے، ہر انسان خوشیاں چاہتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے ناکام ہیں، نامراد ہیں، بدبخت ہیں اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ قرآن و حدیث سے، فلسفے منطق سے، روان شناسی اور سائیکالوجی سے اس سوال کا جواب ہم آپ کی خدمت میں دینا چاہتے ہیں کہ کیوں بعض لوگ کامیاب ہیں اور کیوں بعض لوگ ناکام و نامراد ہیں اور بدبخت ہیں۔ ہر مجلس میں، ہر پروگرام میں ایک سبب بتایا جا رہا ہے ناکامی، نامرادی، بدبختی کا۔ اگر اس سبب کو ہٹا دیا جائے تو انسان کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، خوشحال ہوگا، خوشبخت ہوگا۔ ہم نے پہلا سبب، اگر آپ کو یاد ہو، نفس امارہ بتلایا اور قرآن سے بتلایا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اے انسان، تیرے اندر ایک چیز اللہ نے تجھے دی ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ اللہ نے تجھے خبردار کیا ہے، یہ گناہ کی طرف لے جانے والی طاقت ہے، مگر اس کے بدلے میں اللہ پاک نے تجھے روح عطا کیا ہے، روح امری عطا کیا ہے، جو اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، حق کی طرف، جنت کی طرف بلانے والی طاقت ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے تجھے فطرت عطا کی ہے، اور فطرت بھی تیری دین پر ہے، اسلام پر ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ نے تجھے عقل جیسی نعمت دی ہے، جو عقل تجھے بتلاتی رہتی ہے کہ اس میں نفع ہے اور اس میں نقصان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے تجھے ضمیر عطا کیا، یعنی اگر ایک نفس امارہ ہے، گناہ کی طرف بلانے والا، اللہ پاک نے چار چیزیں اور عطا کی ہیں جو نیکی کی طرف بلانے والی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک معرفت النفس نہ ہو، جب تک علم قرآن و اہل بیت نہ ہو، تو انسان پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ آواز کس کی آواز ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے وجود کے اندر ہیں۔ لہذا واجب ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا، کہ اتنی تو شناخت ہو جائے کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ نفس امارہ کی آواز ہے یا میرے عقل کی آواز ہے، یہ نفس امارہ بول رہا ہے یا میرے ضمیر کی آواز ہے۔ عزیزان گرامی، اور نفس امارہ کے بعد جو دوسری رکاوٹ ہے کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریاکاری، شوشہ، شوبازی، تجمل گرائی۔ یعنی اگر انسان یہ سوچنے لگے کہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی دوسرے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اعمال انجام دوں، تو پیارے پاک نبی نے اسے پاگل کہا۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، تو کیسے انہیں راضی کر سکتا ہے؟ ہر ایک کا انداز الگ ہے، تیرے اعمال تیرے خالق کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ ریاکاری شرک ہے، بدبختیوں کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد تیسری رکاوٹ جو کامیابی میں ہے، انسان کیوں ناکام ہے، وہ ہے بری عادت۔ بری عادت، صفت رذیل، یا صفت شیطانی، یا صفات حیوانی، کچھ ایسی صفات جن کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ صفات رذیلہ، ناکامی کے اسباب میں یہ بہت ساری صفات آتی ہیں، جس میں ایک کا ہم نے ذکر کیا، اور وہ ہے حب ذات، وہ ہے تکبر، اپنی غلطی کو نہ ماننا، اور اسی طرح سے ضد ہے وہ بھی اسی میں ضمن میں آتا. ایسی بہت ساری خبیث عادتیں ہیں جو انسان کو ناکام اور نامراد کر دیتی ہیں. جہاں انسان حق کو حق نہیں سمجھتا, ضد اور تعصب ایسی خباستیں ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. قرآن کریم نے اشارہ دیا سورہ معارج میں, سأل سائل بعذاب واقع للکافرین, کہ مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے مخصوص تھا. سارے مفسرین نے لکھا یہ کون ہے, اس کا نام حارث ہے, ہاں مسلمان ہے, نماز پڑھنے والا ہے, حج کرنے والا ہے, روزہ رکھنے والا ہے, مگر عذاب وہ مانگا جو کافروں کے لیے مخصوص. یہ صفت اتنی خبیث ہے جو انسان کو ناکام و نامراد بنا دیتی ہے, وہ ہے تعصب. عزیزان گرامی, تعصب انسان کو اندھا کرنے کے لیے کافی ہے, ضد انسان کو اندھا کرنے کے لیے کافی ہے, بغض و نفرت انسان کو اندھا بنا دیتی. کیا کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خم غدیر پر مولا علی کی امامت و ولایت کا اعلان کیا کہ من کنت مولا فہاز علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. 300 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, اہل تشیع کی کتابوں میں حدیث موجود ہے, لوگوں نے آ کے مبارکباد دی. لیکن حارث نے جب یہ سنا حضور کے پاس آتے ہیں, حضور کے پاس آ کر کیا کہتا ہے, اس تاخی کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا نماز کرو, ہم نے نماز ادا کی, آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا, آپ نے کہا زکات دو, ہم نے زکات دی, آپ نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیا, لیکن اب آپ اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں, حکمران بنا کے جا رہے ہیں, خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے مرضی سے علی کو خلیفہ بنایا ہے تو میں نہیں مانتا, استغفر اللہ. اور کہا اگر آپ نے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے علی کو خلیفہ بنایا ہے تو کیا کہا میں مان جاؤں گا, نہیں. کیا کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے علی خلیفہ ہے تو اللہ کی طرف سے مجھ پر پتھر کا عذاب آئے, یعنی خدا کا عذاب قبول ہے مگر علی کی خلافت و امامت قبول نہیں. اللہ یہ ہے تعصب, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. اور وہی ہوا, قرآن نے کہا یہ عذاب تو کافروں کے لیے تھا, کافر ہو گیا تعصب میں, انسان کا ایمان تباہ ہے, دین تباہ ہے, سارے اعمال برباد. اور باہر نکلا اوپر سے ایک عذاب آ کے گرا, وہیں ختم ہو گیا, فنار. عزیزان گرامی, تعصب ایسی خبیث صفت. آئیے ان صفات کے بعد آج جو چوتھی رکاوٹ ہے انسان کی کامیابی میں, کامرانی میں, جو انسان کی حقیقی خوشیوں کی قاتل ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن کریم نے بتلایا وہ ہے مال حرام. مال حرام کھانا اے انسان تیری بدبختی کا سبب ہے, مگر کتنے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے. جو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں خوش ہیں کہ مال کھا رہے ہیں, لذیذ کھانے کھا رہے ہیں, مگر حدیث اور قرآن نے بتلایا ہے یہ لذیذ کھانا نہیں ہے, بلکہ اے انسان گویا تو زہر کھا رہا ہے, گویا تو سانپ کھا رہا ہے, عذاب کھا رہا ہے. جسے قرآن نے کہا یتیم کا مال جو کھا رہا ہے, یتیم کا مال نہیں یہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے. عزیزان گرامی, واقعاً مال حرام سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کی کامیابی میں, کامرانی میں, اور انسان کی حقیقی خوشیاں حاصل کرنے میں. یہ صرف نہیں کہ انسان خود بدبخت ہوتا ہے, بلکہ مال حرام کا اثر جو ہے انسان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے. کہ حدیث مبارک میں ہے کہ مال حرام کا کیا نقصان ہے, کتنی بدبختیوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے ساتھ گزر رہے تھے, بچے تھے کھڑے, سب نے احترام کیا, ایک نے گستاخی کی. حضور پاک سے لوگوں نے جب پوچھا آخر اس نے کیوں گستاخی کی, حضور پاک نے فرمایا جس رات اس کے باپ کا نطفہ ٹھہرا تھا اس رات وہ لقمہ حرام تھا. یعنی لقمہ حرام سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گستاخ رسول ہوتا ہے, وہ گستاخ خدا ہوتا ہے. یعنی اس قدر لقمہ حرام کا اثر ہے ساری بدبختیوں کا جو آج اکثر پائی جاتی ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو ڈپریشن ہے, جو ٹینشن ہے, یہ اسی رشوت کے پیسے کا نتیجہ. جو بربادیاں لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سکون نہیں ہے, پیس آف مائنڈ نہیں ہے, اگر حرام کا ایک کروڑ بھی آپ کے پاس آ جائے, ہزاروں مثالیں سامنے موجود ہیں, یقین جانیے آپ خوش نہیں رہیں گے, آپ کو سکون نہیں ملے گا. ایسی ایسی آفتیں آئیں گی, ایسا ایسا عذاب آئے گا جس کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے, دنیا آخرت تباہ. لیکن حلال سے یقیناً وہ سکون ملے گا, وہ لذتیں ملیں گی کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب آخرت. ہزاروں مثالیں, ایک مثال دے دوں, اتنے لوگ ہمارے جاننے والے ہیں, معلوم ہے ان کی تنخواہ مختصر ہے مگر اپنے بچوں کو امریکہ پڑھا رہے ہیں, رشوت کا پیسہ ہے, نہ ان کے پاس زمین ہے نہ کاروبار, گورنمنٹ کے نوکر ہیں مگر رشوت کھاتے ہیں, پانچ پانچ دس دس ہزار بیس بیس ہزار ڈالر فیس دے رہے ہیں, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ ہاں حرام کا پیسہ. اور کیا نتیجے ہیں؟ حرام کے پہ سمجھتے ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو کر آئے گا, یہ بن کر آئے گا, وہ بن کر آئے گا, مگر حرام کے پیسے کا اللہ اکبر دنیا میں بھی نتیجہ برا ہے. اور کتنے ہزاروں واقعات ہیں, وہ بچے جاتے ہیں اور وہاں پر اس حرام کے پیسے کا اثر یہ ہے, وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کتنے بچوں کو ہم جانتے ہیں انہوں نے خود آ کر کہا مولانا ہم ایڈس کی بیماری میں مبتلا ہیں, مولانا ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں, ہمارے والد نے ہمارے لیے رشتہ کیا ہے لیکن ہم کیسے جائیں, وہ بھی لڑکی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گی. اور وہی حرام کا اثر ہے کہ انہوں نے ایک ذرہ برابر اپنے والد کی خدمت نہیں کی, جس باپ نے حرام کے پیسے سے انہیں پڑھایا لکھایا ذرہ برابر باپ کے کام نہیں آئے. اور ہزاروں مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں, جس نے لقمہ حلال سے بچوں کی پرورش کی وہ بچے با اخلاق بھی ہیں, وہ بچے مطیع بھی ہیں, وہ بچے فرما بردار بھی ہیں. یہ ہے اثر لقمہ حلال کا. یعنی انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. یہ نفس دھوکہ دیتا ہے, یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے. عزیزان گرامی, لقمہ حرام سے کبھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا, بلکہ آگ ہے آگ. اللہ اکبر. ایک واقعہ عرض کر دوں, متوکل کے زمانے میں ایک بہت بڑا عابد تھا, بہت اس کی شہرت تھی, دعا اس کی قبول ہوتی تھی, متوکل ان سے ملنا چاہتی تھی, لے کر آگے لوگ. متوکل نے کہا آپ بہت بڑے عابد ہیں, زاہد ہیں, میں چاہتا ہوں آپ میرے وزیر بن جائیں. انہوں نے کہا ہرگز نہیں, آپ کیونکہ بادشاہ ہیں اور آپ کوئی عادل بادشاہ نہیں ہیں, اگر میں وزیر بن جاؤں تو میں بھی ظلم میں شریک ہو جاؤں. متوکل نے کہا آپ میرے دل توڑ چکے ہیں لیکن اب دوسری آفر دے رہا ہوں, رد نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے وزیر نہ بنے, آپ قاضی بن جائیں, قاضی بن کر آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, چیف جسٹس بن جائیں. کہا نہیں, وہ بھی خطرہ ہے, جب آپ حاکم ہوں گے تو میری کیا حیثیت ہوگی, فیصلے وہی ہوں گے جو آپ کا حکم ہوگا, لہذا میں نہیں چاہتا اپنی عاقبت برباد کر. متوکل نے کہا آپ نے میری بہت انسلٹ کی, بہت دل دکھایا, دونوں میری جو آفرز تھی انہیں رد کر دی, اب تیسری نہ ٹھکرائیے گا, چلیے آپ میرے بچوں کے استاد بن جائیے, یہی آگے کے بادشاہ ہوں گے, ان کی آپ تربیت کریں. کہا نہیں, تو ظالم ہے, میں تیرے نزدیک رہوں گا تو تیرے ظلم سے بچ نہیں سکتا. کہا چلیے تین باتیں آپ نے ٹھکرا دی، اب آخری نہ رد کیجیے گا، چلیے میرے ساتھ آج کھانا کھا لیجیے. اور کیونکہ عابد تھا مگر عالم نہ تھا، کہا بادشاہ کی تین باتیں ٹھکرا دی، کھانے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دسترخوان پہ بیٹھے اور بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے لگے، جیسے لقمہ حرام پیٹ میں پہنچا فوراً اثر کرنا شروع کر دیا. اس قدر جلد لقمہ حرام کا اثر ہوتا ہے. اللہ اکبر، شیطان نے آ کے وسوسہ کیا کہ عابد تو بڑا بے وقوف ہے، اگر تو قاضی بن جائے گا کتنے بے گناہوں کو آزاد کر دے گا، کتنا تجھے ثواب مل جائے گا. کہا بادشاہ میں قاضی بننے کے لیے تیار. اور پھر شیطان نے آ کر کہا کہ اگر تو اس کے بچوں کا استاد بن جائے، یہی تو آئندہ حکمران ہے، تو ان کی ہدایت کر سکتا. کہا بادشاہ میں بچوں کا استاد بننے کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ اکبر، اب دیکھ آپ نے لقمہ حرام کا کیا اثر ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایک لقمہ حدیث ہے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک لقمہ حرام سے بچنا اتنا عظیم ثواب ہے. کتنا عظیم ثواب، ایک لقمہ حرام سے بچنا 2000 رکعات نماز مستحب کے برابر ثواب. اندازہ لگائیے، کیوں کہ لقمہ حرام جب پیٹ میں آ جائے عزیزان گرامی، پھر عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، پھر حقیقی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، روحانی سکون ختم ہو جاتا ہے، پیس آف مائنڈ ختم ہو جاتا ہے. حرام کھانے والے اکثر پریشان ہوتے ہیں، حرام کھانے والوں میں سے اکثر خودکشی میں مبتلا ہوتے ہیں یا ڈپریشن ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں. لقمہ حلال یعنی پیس آف مائنڈ. اگر پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں سوکھی روٹی کھائیں مگر حرام نہ کھائیں، کسی یتیم کا مال نہ کھائیں. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن کریم نے بارہا ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اے انسان فلینظر الانسان فلینظر الانسان الی طعامہ. اے انسان دیکھ کہ تو کیا کھا رہا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی انسان آنکھ بند کر کے کھانا نہیں کھاتا، کیوں خدا کہہ رہا ہے فلینظر زورل انسان الا طعام ہی. اے انسان دیکھ تو کیا کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، مکروہ کھا رہا ہے یا مستحب کھا رہا ہے. عزیزان گرامی، اسلام کا پیغام اتنا پیارا ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ اس میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، یعنی حرام کے لقمے کا اثر ہوتا ہے. اور کیسے پتا چلے؟ اللہ پاک نے ایک معیار خلق کیا، ایک ایسا معیار جو جب تک ہم زندہ ہیں اس کے ذریعے سے ہم اپنی غذا کا تجزیہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں. ہر انسان ہر روز، اللہ پاک نے ایک آئینہ ہمیں دیا ہے، اس آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہماری غذا پاک تھی، طیب تھی، طاہر تھی یا نجس تھی، حلال تھی یا حرام تھی. اسی طرح سے آج جو ہمارے اعمال ہیں، آیا اس سے خدا راضی ہے یا خدا راضی نہیں ہے. عزیزان گرامی، کیا ہے معیار؟ وہ آئینہ کون سا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ آئینہ اللہ پاک نے نماز کا آئینہ بنایا ہے. دیکھیے، اگر نماز میں لذت مل رہی ہے یقیناً رزق آپ کا حلال ہے، یقیناً ساتوں اعضاء سے آپ نے گناہ نہیں کیا. اگر نماز میں بوریت ہو رہی ہے، نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نماز بوجھ ہے، قرآن نے کہا منافقین فاسقین کے لیے نماز بوجھ ہے، حرام کھانے والوں کے لیے نماز بوجھ ہے، لیکن حضور پاک فرماتے ہیں اولیاء خدا کے لیے نماز میں جو لذت ہے وہ کسی شے میں لذت نہیں. 5 وقت انسان نماز کے آئینے میں دیکھ سکتا ہے. اگر میرے ساتھوں اعضا پاک ہیں، میری آنکھیں بھی پاک ہیں، آنکھوں سے میں نے گناہ نہیں کیا، ہاتھوں سے گناہ نہیں کیا، ہاں کوئی مکروہ کام نہیں کیا، پیٹ بھی میرا محفوظ ہے، پاؤں بھی محفوظ ہیں، کان بھی محفوظ ہیں، اعضا نکاح بھی محفوظ ہیں، تو یقیناً انسان کو عبادت میں مزہ ملے گا. اور ایک آئینہ اس سے بھی قوی اللہ نے خلق کیا ہے، وہ ہے نماز تہجد، نماز شب، مڈ نائٹ پریئرز. عزیزان گرامی، جس نے لقمہ حرام کھایا اسے نماز تہجد کبھی نصیب نہیں ہوگی. اگر پوری رات جاگ رہا ہے تو نصیب اگر ہو گئی تو نماز کی لذت اسے نہیں مل سکتی. یہ معیار ہے، یہ چھ آئینے ہیں جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، خدا ہم سے راضی ہے یا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم خدا کے نزدیک ہیں یا شیطان کے نزدیک. اور اسی طرح سے امام زمانہ اہل بیت پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہیں یا ناراض. عزیزان گرامی، ایک غذا جو ہم کھا رہے ہیں اور اس کے بعد سات اعضاء کے اعمال، پانچ مرتبہ اس آئینے میں جا کر دیکھو، اگر کسی کی بے عزتی کی ہے، اگر کسی پہ تہمت لگائی ہے، اگر والدین کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر کسی مومن کی اہانت کی ہے، کبھی نماز میں لذت نہیں ملے گی اور کبھی نماز شب نصیب نہیں ہوگی، مگر یہ کہ انسان استغفار کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو خدا بخشنے والا ہے. اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. اور الحمدللہ آج یہ چیز سائنس سے ثابت ہو سکتی ہے اور ہو چکی ہے، دکھایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے جس جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس میں کتنے نقصانات ہیں، جسمانی طور پر کتنے نقصانات ہیں، سائیکولوجی طور پر اور معاشی طور پر کتنے نقصانات ہیں. ہم ایک مثال دیتے ہیں، مثلا سور کا گوشت اسلام میں حرام تھا، جب کوئی تحقیق نہ تھی اس زمانے میں، نہ بیکٹیریاز کا علم تھا، نہ پیراسائٹس کا علم تھا، لیکن آج اس ترقی کے زمانے میں پتہ چلا ہے، ثابت ہوا ہے کہ اس گوشت کے اندر کتنی بیماریاں ہیں. حالانکہ آج اتنی ترقی ہونے کے باوجود، ان جراثیم کو مارنے کے باوجود بھی سوان ڈیزیز سے جو سور کے گوشت کھانے سے ہوتی ہے کتنے لوگ دنیا میں مر گئے. یا شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے تو شراب کے کتنے نقصانات ہیں، لیور کو، جگر کو کتنا نقصان دیتا ہے، کڈنیز کو کتنے نقصانات پہنچتے ہیں، اور دل کی کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں شراب پینے سے. اور آج جو ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے، بالکل فریش ریسرچ ہوئی ہے، کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے دماغ میں ڈوپامین ڈیکریز ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. اب یہ ڈوپامین کیا ہے؟ ڈوپامین برین کے کئی حصوں میں اپنی انتہائی اہم چیزوں کو انجام دیتا ہے. ڈوپامین اگر کم ہو جائے تو میموری بھی کم ہو جاتی ہے، ڈوپامین اگر کم ہو جائے تو اٹینشن اور فوکس بھی کم ہو جاتا ہے، اور ڈوپامین اگر کم ہو جائے انسان کے برین سے تو کتنی خطرناک بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، جس سے رعشے کی بیماری ہے، دیگر دماغی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور آج میڈیکلی سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے دماغ میں جو نقصان ہوتا ہے وہ ڈوپامین کم ہو جاتا ہے، اور کتنے دیگر پرابلمز میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. لہذا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی عظمت ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ لقمہ حرام جو ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کے کامیابی کے لیے. شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تو حرام کھا لے اور تو کامیاب ہو جائے گا، حقیقت میں ایسا نہیں. جنہوں نے حلال حلال کھلا کے بچوں کی پرورش کی ہے، وہ بچے بھی حلال زادے ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کے لیے صدقے جاریہ کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے مجلسوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کے نام پر یتیموں فقیروں غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہزاروں ہزاروں مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں جنہوں نے حرام کھلا کر بچوں کی پرورش کی، وہ ماں باپ کے لیے فاتحہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، چہ جائے کہ ان کی قضا نمازیں پڑھیں اور ان کے لیے حج کریں اور ان کے لیے زیارات کریں۔ یعنی لقمہ حرام سبب ہے دنیا کی تباہی کا بھی اور آخرت کی تباہی کا بھی۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا سبب ہے ناکامی کا، اور یہ بہت بڑا سبب ہے پریشانی کا۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں انہیں کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی پیس آف مائنڈ نہیں ملتا، ان کا ضمیر ہمیشہ انہیں ڈستا رہتا ہے، انہیں تکلیف دیتا رہتا ہے۔ مگر یہ کہ آہستہ آہستہ ضمیر کی آواز ختم ہو جائے۔ لہذا لقمہ حرام کے لیے اگر آپ نے مزید ریسرچ کرنی ہے تو آئیے کربلا چلتے ہیں۔ کربلا کی جنگ بھی ایک بہت بڑا درس ہے۔ کربلا میں مولا حسین کے جو مخالف تھے، جو قاتل امام حسین علیہ السلام بنے ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا سبب غذا حرام، لقمہ حرام، حرام کا کھانا تھا۔ امام حسین علیہ السلام 9 محرم 10 محرم کو مسلسل خطبے پہ خطبہ دے رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جہنم سے بچا لیں۔ جو فرزند رسول کہ قاتل میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن اتنے نورانی خطبات کے باوجود ذرہ برابر ان پر اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو لے آئے۔ پھر بھی ان پتھر دل انسانوں کے دلوں میں رحم نہ آیا۔ اس وقت مولا حسین نے جو بات کہی ہے وہ عظیم الشان بات ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں یزید کے لشکر کو کہ میں اتنی ہدایت کی باتیں تمہیں سنا رہا ہوں، اتنے خطبات سنا رہا ہوں، مگر تمہیں پتا ہے کہ تمہیں کیوں اثر نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ امام حسین فرماتے ہیں اے یزیدیو، تمہارے پیٹ، تمہارے شکم حرام کی غذا سے بھرے ہوئے ہیں، اسی لیے تم پہ تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یعنی لقمہ حرام اتنی خبیث چیز ہے، اتنی نجس و ناپاک چیز ہے، اتنی بڑی رکاوٹ ہے ہدایت کے لیے۔ اگر زمانے کا امام بھی آ کے ہدایت دینا چاہے تو جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو کائنات میں ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقی خوشیاں انہیں ملتی ہیں جنہیں ہدایت ملتی ہے، اور جنہیں ہدایت ملتی ہے انہیں کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے، انہیں ہی کمال ملتا ہے، وہی ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مگر لقمہ حرام کی نجاست کی وجہ سے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہاں بھی ڈپریشن پریشانیوں میں رہتے ہیں، اور قبر میں بھی عذاب میں، برزخ میں بھی عذاب، اور آخرت بھی عذاب۔ لہذا ایک اور حدیث بہت نورانی ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عجیب و غریب حدیث ہے، واقعی عجیب حدیث ہے اور عظیم ہے۔ پیارے پاک نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 40 دن غذا خانے میں، کھانا کھانے میں احتیاط کرے، اس کے پیٹ میں کوئی حرام غذا نہ جائے، صرف حرام نہیں بلکہ شبہناک غذا جس میں شک ہو وہ بھی نہ جائے، پیارے پاک نبی فرماتے ہیں بغیر ہادی کے، بغیر امام کے، بغیر نبی کے، بغیر کتاب پڑھنے کے، خدا خود اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دے گا۔ اب اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اگر 40 دن غذا ہماری پاک ہو، شبہناک نہ ہو، شک والی نہ ہو، تو بغیر نبی کے، بغیر امام کے، بغیر کسی کتاب کے، خود بخود خدا اس انسان کے دل میں نور ہدایت ڈال دیتا ہے. اور اگر غذا حرام پیٹ میں ہو تو امام حسین جیسے امام بھی اگر نصیحت کرنا چاہیں تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. آج جو دنیا میں شیطان پرست لوگ ہیں اور جو شیطان پرستوں کا ٹولہ ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پیٹوں کو، شکموں کو حرام سے بھر دو تاکہ انہیں ہدایت کا نور نہ مل سکے. اب دیکھیے غزہ میں، آج کسی شہر میں بھی رہتے ہیں، اگر آپ کراچی میں ہیں، لندن میں، امریکہ میں، پوری دنیا ایک شہر کی طرح ہے. آپ کو وہاں انڈیا کی چیز، چائنا کی چیز، جاپان کی چیز، کھانے پینے کی ہر ملک کی چیز، چاکلیٹ امریکہ کا، آسٹریلیا کا، سب جگہ کا مل جائے گا. اور جو شیطان پرست ہیں وہ باقاعدہ منظم طور پر غذاؤں میں حرام ملا رہے ہیں، حرام ملا رہے ہیں، تاکہ لوگ آسانی سے گمراہ ہو سکیں، خدا سے دور ہو جائیں، شیطان کی گود میں چلے جائیں. پہلے چند چیزیں حرام ہوتی تھیں، بچے جوان یاد کر لیتے تھے، اینیمل فیٹ ہے، سور کی چربی ہے، بھائی یہ حرام ہے. اسی طرح سے دو تین اور چیزیں، اسٹیبلائزر ہے، وہ اگر آرٹیفیشل ہے تو حلال ہے، اگر آرٹیفیشل اسی اینیمل سے نکلا ہے تو حرام ہے، ایمولسیفائر ہے. اسی طرح کی پانچ چھ چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اب ان شیطان پرستوں نے دیکھا کہ یہ تو لوگوں نے یاد کر لیا کیسے انہیں حرام کھلایا جائے، اب ای فارمولا لکھے، اور سو سے زیادہ ای فارمولا ہیں، اور یہ کون یاد کرے گا کہ کون سے ای فارمولا حلال ہے اور کون سے حرام ہے، کس میں سور کی چربی ہے اور کس میں ویجیٹیبل کی چربی ہے، ویجیٹیبل فیٹ. اب آپ نے دیکھا باقاعدہ ایک پلان کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بیچارے حاجی جو حج پر جاتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ جو چاکلیٹ کھا رہے ہیں اس میں سور کی چربی ہے، بیچاروں کو پتہ نہیں اب حج کہاں قبول ہوگا، دعا کہاں قبول ہوگی اگر پیٹ میں حرام. یعنی مکہ مدینے تک آپ ان کی بازاروں کو دیکھیں، ہر جگہ کسی بھی شہر میں آپ دیکھیں بازاروں میں حرام بھرا ہوا ہے، اور لوگ بیچاروں کو علم ہی نہیں ہے، اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسی لیے بچے اطاعت گزار نہیں ہوتے، اسی لیے بچے نافرمان ہوتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا لقمہ حلال کتنی اہم چیز ہے کہ قرآن نے تاکید کی ہے کہ لقمہ حرام سے بچو، اور لقمہ حرام رکاوٹ ہے تمہاری دنیا کی کامیابیوں کے لیے، روحانی کامیابیوں کے لیے اور اخروی کامیابیوں کے لیے. عزیز بھائی یہ دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق دے، غذا کے بارے میں ہم احتیاط کریں اور بچوں کو بھی پاک اور پاکیزہ غذا کھلائیں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اے میرے اللہ، اے خدا، ہمیں غذائے حرام اور حرام کاموں سے محفوظ فرماؤ.
اے میرے اللہ، جن چیزوں کی وجہ سے ہم تجھ سے دور ہو جاتے ہیں، امام زمانہ سے، اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں، ان سارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما.
خو میرے اللہ او میرے مالک زجے واسطہ اس مظلوم شہید کا جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف نکل گئی جس کے بائیں طرف کی پسلیاں آئے دائیں طرف نکل گئے یہ کون مظلوم شہید ہے یہ امام حسن کے یتیم قاسم آئے قاسم گھوڑے سے گرے اتنے چھوٹے تھے قاسم جتنے شہید گھوڑے سے گرے سب نے کہا یا مولا ادرکنی مولا ہماری مدد کے لیے آئے مگر قاسم اتنے چھوٹے تھے جب گھوڑے سے گرے فریاد کی اماں میں گر گیا